بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام ہے حقوق العباد گامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرا اظہر. ہمارا آج کا موضوع ہے امانت کی حفاظت. گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے جاوید احمد گامدی کے ساتھ. السلام علیکم گامدی صاحب. گامدی صاحب, امانت کی بات تو یوں ہم ڈیٹیل میں کریں گے ہی. سب سے پہلے اگر اس بات کا تعین کر لیا جائے کہ امانت کیا صرف مٹیریل چیزوں کی حد تک محدود ہے یا ہمارے اعمال میں, ہماری باتوں میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم امانتاً دوسروں کے پاس رکھواتے ہیں.
یہ امانت ایک بڑا وسیع لفظ ہے. اس میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو ہم کسی دوسرے کے سپرد کرتے ہیں. یعنی اگر میں نے کوئی مال آپ کے سپرد کیا ہے تو وہ بھی امانت ہے. میں نے کوئی مشورہ آپ کو دیا ہے تو وہ بھی امانت ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ المستشار مؤتمن, یعنی جس کو کوئی رائے دی گئی ہے, مشورہ دیا گیا ہے, اس کے پاس بھی وہ ایک امانت کے طور پر ہوتا ہے. یعنی میں نے اپنی کوئی چیز آپ کے سپرد کر دی.
صحیح.
وہ میرا کوئی عزیز بھی ہو سکتا ہے, میرے بچے بھی ہو سکتے ہیں, میرے کوئی افکار اور خیالات بھی ہو سکتے ہیں, میرا مال بھی ہو سکتا ہے. غرض جتنی بھی چیزیں ہماری ہیں جن کو ہم اپنی چیزیں کہتے ہیں, وہ جب ہم کسی دوسرے کی حفاظت میں دیتے ہیں, دوسرے کے سپرد کرتے ہیں, تو وہ اس کے لیے ایک امانت بن جاتی ہے. اسی طرح جب کوئی دوسرا ہمیں وہ چیزیں سپرد کرتا ہے تو ہمارے پاس امانت بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک عہد لیا, وہ عہد بھی ہمارے پاس ایک امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار اور ارادہ دیا, یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے, وہ بھی ہمارے پاس ایک امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد پیغمبروں کے ذریعے سے لیا کہ تم میرے فرما بردار بندے بن کر رہو گے, یہ عہد بھی ہمارے پاس ایک امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا دین اس امت کے سپرد کر دیا, اور ظاہر ہے کہ اس امت سے مراد اس کے افراد ہی ہیں, ان کے سپرد کر دیا, یہ بھی ہمارے پاس ایک امانت ہے. مجھے ایک استاد نے تعلیم دی, اس نے اپنا علم مجھے منتقل کیا, وہ بھی میرے پاس امانت ہے. تو در حقیقت یہ بڑا وسیع لفظ ہے جس میں آپ کی پوری زندگی میں جو کچھ آپ کو دوسروں سے حاصل ہوتا ہے, خواہ وہ اللہ تعالیٰ سے حاصل ہو, خواہ وہ آپ کو والدین سے حاصل ہو, خواہ وہ آپ کو اساتذہ سے حاصل ہو, خواہ وہ آپ کو اپنی قوم اور اپنے ملک سے حاصل ہو, اپنی ریاست سے حاصل ہو, وہ آپ کے پاس ایک امانت ہے. اسی وجہ سے عہدوں اور ذمہ داریوں کو بھی امانت کہا گیا, کیونکہ وہ بھی آپ کے سپرد کیے جاتے ہیں. تو جب یہ سپردداری ہو جاتی ہے تو پھر میں گویا ایک امین کی حیثیت سے اللہ کے ہاں مسئول ہو جاتا.
صحیح. امانت کی اہمیت کے لحاظ سے قرآن و احادیث کی روشنی میں یہ بتائیے کہ اس کی حفاظت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بڑی نیکی قرار دیا ہے, اور اس میں اگر کوئی خیانت کی جاتی ہے تو اس کو ایک بڑا جرم قرار دیا ہے.
صحیح.
یعنی یہ در حقیقت وہ آخری درجے کا جرم ہے جو کوئی انسان کسی دوسرے کے ساتھ کر سکتا ہے. تو خون و اماناتکم اور تمد الامانات الہ لہا, اور اس طرح کی بہت سی تعبیریں اختیار کی گئی ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو ہر حال میں میرٹ پر معاملات کرنے ہیں, آپ کو صحیح طریقے سے امانتیں سپرد کرنی ہیں, اور جن کے یہ سپرد کی جائیں ان کو اس میں کوئی خیانت نہیں کرنی ہے.
صحیح.
یعنی جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ چونکہ ایک جامع تعبیر ہے, اس وجہ سے ہماری زندگی کے کم و بیش سارے ہی معاملات اس کے تحت آ جاتے ہیں. سب معاملات اس کے تحت آ جاتے ہیں. میاں بیوی کے روابط میں کچھ اسرار اور راز ہوتے ہیں, وہ بھی آپ کے پاس ایک امانت ہے. یعنی آپ نے میرے ساتھ کوئی بات علیحدگی میں کی ہے اور آپ یہ چاہتی ہیں کہ وہ کسی دوسرے کے سامنے نہ آئے, تو یہ بھی میرے پاس ایک امانت ہے, اور مجھے اس کے بارے میں مسئول ٹھہرایا جائے گا اگر میں آپ کے ساتھ کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوں. تو اس طرح کی ساری چیزوں کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب دوسرے نے ہمارے سپرد یہ کی ہے تو پھر ہمیں کسی حال میں بھی اس کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانی.
گاندھی صاحب, سورہ انفال میں ہے کہ اے ایمان والو, جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو, اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرنے سے کیا مراد؟
میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ اللہ اور رسول پر ہم ایمان لاتے ہیں, ان کے ساتھ اطاعت کا عہد باندھتے ہیں. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مان لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی بندگی کا اقرار کر لیا ہے.
صحیح.
ہم یہ کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اللہ کا رسول مانا ہے, تو پھر ہمارا تعلق آخری درجے میں مخلصانہ ہی ہو سکتا ہے.
صحیح.
یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم رسول بھی مانیں اور منافقت کا طریقہ بھی اختیار کریں. اللہ کے پیغمبر کو اللہ کا پیغمبر بھی مانے اور ان کی دی ہوئی امانت میں خیانت بھی کرے. اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار بھی مانے اور اس کے حقوق بھی ادا نہ کرے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اصل میں اللہ کی امانتیں ہیں ہمارے پاس.
صحیح.
ان میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ خیانت کا رویہ اختیار نہ کرو. یعنی اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہمارا سارا معاملہ اخلاص پر مبنی ہونا چاہیے.
صحیح.
یہ چیز بھی آپ یہ دیکھیے کہ اپنے اندر بعض لطیف پہلو بھی رکھتی ہے. یعنی آپ جب عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی, اس وقت آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہے, آپ خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں, عبادت سے مقصود ریا نہیں ہے, آپ کسی کو دکھانا نہیں چاہتے. اگر آپ اس کے برعکس یہ رویہ اختیار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں بھی خیانت کر رہے ہیں.
صحیح.
یعنی اللہ کے ساتھ تعلق کا اظہار عبادات کی شکل میں ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا اظہار ان کے احکام کی اطاعت کی صورت میں ہوتا ہے.
تو جب اس اظہار کا اسپرٹ آپ نے ختم کر دیا تو وہ خیانت,
تو وہ خیانت ہو گئی. یعنی وہ پھر کس درجے کی ہوئی ہے وہ ایک الگ بحث ہے, کم بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن جس وقت آپ کے ہاں اخلاص باقی نہیں رہا, اسی وجہ سے بار بار دین یہ تقاضا کرتا ہے کہ مخلصین لہ الدین, اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تمہیں اخلاص کو اصل اہمیت دینی ہے. یعنی تمہارے سامنے مقصد کیا ہے, اللہ کی خوشنودی ہے, اللہ تعالیٰ کے حضور میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہو کر رہے ہو تو پھر یہ اللہ کے لیے ہے.
اور اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے
ہیں, لوگوں کو دکھانا ہے, شہرت مقصود ہے, اپنی بڑائی کا اظہار کرنا چاہتے ہو, اپنے آپ کو بڑا عابد و زاہد لوگوں کے سامنے دکھانا چاہتے ہو, تو پھر محرکات بالکل تبدیل ہو گئے, پھر آپ خیانت کر سکتے.
صحیح. سورہ مومن کا میں یہاں ذکر کروں گی کہ اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کاری کو اور جو چھپا ہے سینوں میں. آنکھوں کی خیانت کاری سے کیا مراد ہے؟
دیکھیے, جس وقت آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کے حواس میں سے جو اہم ترین چیز ہے وہ آپ کی آنکھیں ہیں.
صحیح.
یہ صرف دیکھنے ہی کا کام نہیں کرتی, یہ اور بھی بہت سے کام کرتی ہیں. یہ آپ کے تاثرات منتقل کرتی ہیں, ان کے ذریعے سے آپ اشارے کرتے ہیں, ان کے ذریعے سے آپ اصل میں دوسرے کے اوپر ایک خاص نوعیت کا اثر چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ان آنکھوں کے ذریعے سے ہوتی ہیں, ان کی بھی آدمی کو نگرانی کرنی چاہیے ہر موقع کے اوپر. تو یہاں چونکہ زیادہ تر منافقین زیر بحث ہوتے ہیں, ان منافقین کے ہاں اس طرح کی بہت سی چیزیں تھیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئیں گے تو اشارے کریں گے, بعض موقعوں کے اوپر آنکھوں کے اشاروں سے مجلس کو بھی خراب کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے ساتھیوں کو بھی پیغام دینے کی صحیح کریں گے.
صحیح.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق بھی مخلصانہ نہیں ہوگا اور کوشش کریں گے کہ اپنے ظاہر کو کسی اور طریقے سے پیش کریں اور باطن میں کچھ اور چیزیں اپنے رکھتے ہوں. تو ان کے مختلف پہلو اصل میں آنکھوں کے اشاروں سے بھی ظاہر ہوتے ہیں, چہرے کے تاثرات سے بھی ظاہر ہوتے ہیں, گفتگو کے انداز سے بھی ظاہر ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں اصل میں انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جو اس کا باطن ہے وہ اشارات کی صورت میں بھی سامنے آتا ہے, الفاظ کی صورت میں بھی سامنے
بالکل,
آتا ہے.
بالکل.
تو اس میں پھر خاص طور پر اس کی نگرانی,
یعنی کہ باڈی لینگویج بھی آپ کی ایسی نہ ہو جس میں آپ کسی امانت میں خیانت کے مرتکب ہو رہے ہوں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, حقوق العباد گاندھی کے ساتھ میں آج ہم امانت کی حفاظت کو ڈسکس کر رہے ہیں. گاندھی صاحب, کوئی اوصاف ہیں ایسے جو قرآن کریم بیان کرتا ہو کہ ایسے شخص کے پاس امانت رکھوائی جانی چاہیے؟
یہ تو قرآن کا موضوع نہیں ہے, ظاہر ہے کہ ایک اصولی بات ہر آدمی کو معلوم ہونی چاہیے, اور وہ یہ کہ جب آپ کو یہ امانت دوسرے کے سپورٹ کرنی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا پچھلا کردار, پچھلی سیرت کیا رہی ہے. آدمی ایک دن میں تو آسمان سے اتر کر آپ کے سامنے نہیں آ جاتا. آپ اگر کسی کے پاس جاتے ہیں تو یہ خیال کر کے جاتے ہیں کہ اس کو آپ جانتے ہیں,
اس کا پہلے سے
اس کے کچھ معاملات پڑ چکے ہیں اور اس کا پس منظر کیا رہا ہے, یہ جاننے کے بعد ہی آپ امانت رکھواتے ہیں. لیکن بعض مواقع ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں آپ کو ظاہری کرائیں پر اعتماد کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر آپ سفر میں گئے ہوئے, کسی شخص کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پڑ گیا ہے کہ جس میں آپ کو اپنی کوئی چیز اس کے پاس رکھوا دینی ہے, دو چار دن کی ملاقات ہے, اس میں بھارت کرائم کی بنیاد پر آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے. اور بعض اوقات یہ بھی خیال کر لیتے ہیں کہ اگر اس کو ضائع ہونا ہے تو میرے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے, تو وہی رکھوا دیتے ہیں. تو اس لیے اس چیز کو دین یا مذہب کا موضوع نہیں بنایا گیا, بلکہ آپ کی عقل اور آپ کے علم اور آپ کے شعور پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ آپ اس کا خود فیصلہ کر لیں کہ کون آدمی اس کا اہل ہو سکتا ہے. چیز آپ کو عزیز ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کے اندر خود اس بات کے دائیات ہوں گے کہ آپ دیکھ کر کسی کے سپرد امانت کریں. مذہب کا عمومی موضوع یہ ہے کہ جہاں آپ کے بڑی غلطی کھانے کا امکان ہوتا ہے یا جہاں آپ کے پاس کوئی عقلی بنیاد نہیں ہوتی فیصلہ کرنے کی, وہاں وہ رہنمائی کرتا ہے. باقی چیزوں میں چونکہ اللہ کی دی ہوئی ایک بڑی نعمت آپ کے پاس عقل ہے تو وہ آپ ہی پر چھوڑ دیے جائے.
صحیح. گاندھی صاحب, اگر ہم ایسے حکمرانوں کی بات کریں جن کے پاس ووٹ کی شکل میں عوام کا اعتماد امانتاً پڑا ہوتا ہے اور جب وہ حکومت میں آتے ہیں اس کے بعد وہ اس کا پاس نہیں رکھتے, تو کیا اس کی کوئی سزا ہے؟
اس میں کیا شک ہے کہ یہ ایک ایسا جرم ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ سب سے بڑا جھنڈا جو قیامت میں اس طرح کے لوگوں کے لیے بلند کیا جائے گا وہ غدر اور امانت میں خیانت کا جھنڈا ہے.
صحیح.
اور خاص طور پر جو لیڈر اور رہنما ہے وہ خدا کے سامنے مسئول ٹھہرائے جائیں گے, جواب دہ ٹھہرائے جائیں گے. ان سے پوچھا جائے گا کہ قوم نے تمہارے سپرد امانتیں کی تھی, اپنے اموال تمہارے سپرد کیے تھے, اپنے عہدے تمہارے سپرد کیے تھے, اپنے معاملات تمہارے سپرد کیے تھے, تم نے کیا پھلوا کے خدا سے ڈرتے ہوئے اپنی قوم کی خیرخواہی میں ان کے حقوق ادا کیے ہیں, یا تم نے اس میں اپنے مقاصد اور اپنے مفادات کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے؟
صحیح.
تو اس وقت تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں لوگوں کے لیے اجنبی ہو چکی ہیں.
بالکل صحیح.
یعنی ان کو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا کہ کیا چیز ان کے سپرد کی گئی ہے. وہ اصل میں اس کو اپنا استحقاق سمجھتے ہیں.
بالکل صحیح.
اور چونکہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے جاگیردارانہ معاشرت رہی ہے تو اس میں سے جو لوگ آتے ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ جس طرح خدا نے زمین ہمارے آبا اجداد کو دی تھی اسی طرح سے اس ملک پر حکومت کرنا بھی ہمارا مانوسی حق ہے.
بالکل.
جب یہ ذہنیت ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں پھر وہ سب کچھ ہوتا ہے جس کو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں. عمومی اخلاقی تربیت بھی ہماری اچھی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ رہنما اور لیڈر بھی یہیں سے پیدا ہو رہے ہیں. عمومی اخلاقی تربیت کا مظاہرہ ہم روز اپنے بازاروں میں منڈیوں میں دفتروں میں دیکھتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف بڑے لوگ ہی اس معاملے میں حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں اگر آپ کو کسی کلی سے واسطہ پڑ گیا ہے, کسی دکاندار سے واسطہ پڑ گیا ہے, کسی سائیکل چلانے والے سے واسطہ پڑ گیا ہے, ریڑھی لگانے والے سے واسطہ پڑ گیا ہے, تو وہاں بھی آپ کو بڑے اعلیٰ اخلاقیات نظر نہیں آتے. یعنی غریب اور امیر سب کے سب اصل میں اپنے مفادات ہی کو سامنے رکھ کر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں.
صحیح.
اور اس میں اخلاقی چیزیں اور اخلاقی اصول ان کے ہاں کوئی خاص اہمیت کے حامل نہیں ہوتے.
صحیح.
مستثنیات ہر جگہ اچھے لوگ آپ کو ہر جگہ مل جاتے.
بالکل.
ہیں بیسیت مجموعی ہماری حالت یہی ہو چکی ہے. اسی میں جب لیڈر منتخب ہوتے ہیں تو ان کے پیش نظر بھی اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ قوم کا مال لوٹیں, اپنے محلات بڑھائیں اور اپنے سرمایے میں جتنی ترقی پیدا کر سکتے ہیں کریں. قوم کی ترقی, قوم کی فلاح, قوم کی بہبود یہ اصلا ان کے نزدیک ثانوی ہوتی ہے.
صحیح.
اور موجودہ معاشرت نے تو ایک اور چیز یہ پیدا کر دی ہے کہ ان چیزوں کی طرف اگر توجہ بھی دی جاتی ہے,
یعنی اصل اس میں بھی وہ دکھاوے کا عنصر آ جاتا ہے جس کی ہم پہلے بات کر رہے ہیں.
اصل چیز تو یہ ہے کہ ایک حکمران جس طرح کے سیدنا عمر کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے, وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ ان کی ہڈیاں گھل گئیں, ان کو ایک ذمہ داری دی گئی تھی اور وہ اب اس کا تحمل نہیں کر پا رہے ہیں. آخری زمانے میں یہ کہا جاتا نا کہ حج سے واپس آئے تو ایک مرتبہ ریت پر لیٹ گئے اور بڑے تعصب کے ساتھ یہ کہا کہ پروردگار بس عمر نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا, اب یہ ذمہ داری آپ کسی اور کو منتقل کر دیں. تو جب آدمی اس جگہ پر کھڑا ہوتا ہے, یعنی وہ حریص نہیں ہوتا بلکہ ذمہ داری سمجھتا ہے, تو پھر اس کے وہ رویے نہیں ہوتے جب اپنے سیاستدانوں میں دیکھتے.
صحیح. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, مختصر سا وقفہ لیں گے. ویلکم بیک ناظرین, حقوق العباد گاندھی کے ساتھ میں آج ہم امانت کی حفاظت کو ڈسکس کر رہے ہیں. گاندھی صاحب, جس طرح ہم نے حکمرانوں کا تذکرہ کیا جن کے پاس ہمارے ٹیکسز, ہمارا ووٹ امانت ہوتا ہے, اسی طرح معاملہ مجھے لگتا ہے علماء کا بھی ہوتا ہے. وہ کسی بھی طرح کے ہوں, وہ جس بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں, لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں, ان کے پاس سوال لے کے جاتے ہیں, ان کے پاس معاملات لے کر جاتے ہیں. جب تمام ایسے لوگ جو کہ علماء کے درجے پہ فائز ہیں اپنے اپنے مسلک کو سپورٹ کرنے کے لیے قرآن سے ڈیویٹ کر کے جواب دینا شروع کر دیں, تو کیا یہ بھی امانت میں خیانت ہے؟
اس میں کیا شک ہے؟ دیکھیے, علم ایک بہت بڑی امانت ہے. اللہ نے آپ کو دین کا علم دیا ہے تو آپ کو پوری طرح اس کے ساتھ دیانتدار ہونا چاہیے. صحیح سچی بات آپ کو ہر حال میں کہنی چاہیے. عالم کی ذمہ داری تو کئی پہلوؤں سے بڑی غیر معمولی ہے. یعنی جب اس نے اس میدان کا انتخاب کیا, چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فیصلہ کیا ہوا کہ سارے مسلمانوں کو دین کا عالم بن جانا چاہیے, کسی کو سائنسدان بننا ہے, کسی کو انجینئر بننا ہے, کسی کو ڈاکٹر بننا ہے, کچھ لوگ انتخاب کرتے ہیں, تو جو لوگ اس کا انتخاب کریں انہیں پہلے اپنے حوصلے کا جائزہ لے لینا چاہیے.
صحیح.
اس میں پہلے مرحلے پر یہ ضروری ہے کہ آپ جو دین کو سمجھنے کا عمل کر رہے ہیں وہ دیانتداری کے ساتھ کریں. آپ کسی تعصب میں مبتلا نہ ہوں, آپ کی کسی شخصیت کے ساتھ خصوصی لگاؤ نہ ہو. آپ ہر حال میں یہ سمجھیں کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار ہو کر اس سارے معاملے پہ غور کریں, اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے, اللہ کا پیغمبر کیا کہتا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی پہلے سے قائم کردہ آراء کے خلاف ہو.
صحیح.
ممکن ہے کہ جن بزرگوں کو, جن اکابر کو آپ بڑی اہمیت دیتے ہیں, ان کی رائے کے خلاف ہو. آپ کو دیانتداری کے ساتھ صحیح بات تک پہنچنا ہے.
صحیح.
اور جب آپ صحیح بات تک پہنچ جائیں تو بے کم و کاست اس کو بیان کرنا ہے, اس میں کوئی مداہنت سے کام نہیں لینا. کیونکہ اگر عالم مداہنت سے کام لیتا ہے یا وہ دوسروں کی طرف دیکھ کر رائے قائم کرتا اور لوگوں کو رائے دیتا ہے, تو پھر حقیقت میں وہ اپنے منصب کے ساتھ خیانت کرتا ہے.
صحیح.
عالم کا منصب یہ ہے کہ وہ دین کی سچی بصیرت پیدا کرے, اور سچی بصیرت کے یہ لوازم ہے کہ صحیح بات کو جاننا ہے ہر حال میں, اور پھر اتمام حجت کے درجے میں اس کو لوگوں پر واضح کر دینا ہے.
صحیح.
یہ اس کا کام نہیں ہے کہ وہ اینچ پینچ سے کام لے, وہ کج پیچ راہوں کو تلاش کرے. سیدھی راہ, صراط مستقیم, یہ اس کو تلاش بھی کرنی ہے, یہ لوگوں کو دکھانی بھی ہے. اور اس کے لیے اگر جان دینی پڑے تو جان دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اس کے لیے اگر بڑے سے بڑا نقصان برداشت کرنا پڑے تو نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. ورنہ یہ راستہ وہ راستہ ہے کہ جس میں قدم قدم پر بنائے ہیں, اور اسی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری. یعنی یہ مداہنت کی چیز نہیں ہے, اس میں آپ کو سچائی کی دعوت دینی ہے ہر حال میں, جو کچھ آپ پر واضح ہے. اور بسا اوقات آدمی کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. دیکھیے, قدیم زمانے میں یہ تھا کہ حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہنے کی ضرورت ہوتی تھی, اس وقت لوگوں کے ہجوم کے سامنے کلمہ حق کہنے کی ضرورت ہے.
صحیح.
عوام جن چیزوں کو مان رہے ہوتے ہیں، عام طور پر مذہبی پیشوا جن چیزوں کو بڑی اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات تحقیق آپ کو بتا دیتی ہے کہ وہ بات ٹھیک
نہیں
ہے، اور جب آپ کو اس کی گواہی دینا ہوتی ہے تو گویا پوری قوم کی مخالفت بعض اوقات مول لینا پڑ جاتی ہے. لیکن ایک عالم کی اصل ذمہ داری یہی ہے کہ وہ پورے اعتماد کے ساتھ وہی بات کہے جو اس کے نزدیک سچ ہے، خواہ ایک آدمی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو. میرے جلیل القدر استاد کہا کرتے تھے کہ تمہارا سایہ بھی اگر تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہو تب بھی سچائی کہہ سکتے ہو تو اس راستے کو اختیار کرو، ورنہ یہ راستہ چھوڑو.
گاندھی صاحب، اگر ایک عام آدمی کی بات کریں جو کہ منوان ہر اس چیز کو مانتا ہے جو اس سے ریلیٹڈ عالم، جس کو وہ عالم سمجھتا ہے وہ کہتا ہے، اور کسی ٹائم پہ اس کو یہ پتا چلے کہ کچھ سیاسی یا کسی بھی طرح کے معاملات کی وجہ سے جو معاملات اس تک پہنچ رہے تھے وہ صحیح نہیں تھے، اس اکیلے بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ ساری سوسائٹی کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے؟
دیکھیے، عام آدمی کا جہاں تک تعلق ہے وہ اپنی ہمت ہی کے لحاظ سے فیصلہ کرے گا. یعنی عام آدمی کے لیے تو رخصت کا راستہ بھی ہو سکتا ہے، وہ خاموشی بھی اختیار کر سکتا ہے. اس نے ایک چیز کو غلط سمجھا، چھوڑ دیا اس کو. اس سے زیادہ زیادہ تقاضا یہی ہے اپنی ذاتی زندگی میں وہ اس نقطہ نظر کو اب نہیں اپنائے گا یا اس رائے کو نہیں اختیار کرے گا. یہ ذمہ داری تو ہر شخص پر عائد ہوتی ہے، لیکن لوگوں کے سامنے اس کی گواہی دینے کا کام ظاہر ہے کہ یہ ایک مشکل چیز ہے. تو اس میں ایک عام آدمی رخصت کا راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے، لیکن عالم کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے. اس کو تو بہرحال سچائی کی گواہی دینی ہے، کیونکہ اس نے جب اس منصب کو اختیار کیا ہے تو یہ اس منصب کا لازمی تقاضا ہے. بحثیت مجموعی سب مسلمانوں سے یہ کہا گیا ہے کہ کون قوامین اللہ شہداء بالقسط، یعنی ایمان والوں کو دو جگہ مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ حق کی گواہی دینے والے بنو، اور واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ گواہی اگر تمہیں اپنے اعزاء اقربا، اپنے رشتہ داروں، اپنے تعلقات، روابط خاندان کے خلاف دینی پڑے تب بھی یہ گواہی دو، اور کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم حق کے سوا کوئی بات کہو. یہ تو ایک ذمہ داری ہے جو ہر مسلمان پر عائد کی گئی. یعنی ایمان کے جو تقاضے ہیں ان میں ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ قائم بالقسط ہوں، سچائی کی گواہی دینے والے ہوں. بدرجۂ اتم ایک عالم کو یہ گواہی دینی چاہیے. تو عام آدمی کو بھی کہا تو یہی جائے گا، تاہم ان کے لیے رخصت کے مواقع بھی ہوتے ہیں کہ وہ یہ محسوس کریں کہ وہ اس کا تحمل نہیں کر سکتے،
کمزور ہیں،
وہ معاشرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو وہ اس میں خاموشی بھی اختیار کر سکتے ہیں، جس طرح کہ عام آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی جب مکے میں بہت ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا گیا تو فرمایا کہ قلبہ مطمئن بالایمان. اگر آدمی کو مجبور کیا جا رہا ہے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے تو وہ حق کے خلاف بھی کوئی بات کہہ سکتا ہے.
گاندھی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.